बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। समईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह आराफ की आयत नंबर 158 की तिलावत की गई और तिलावत का शरफ हासिल किया कारी जनाब अली अरबाबी ने। समय, हमारी ये नशियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahartv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش آپ سن سکیں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آس پاس. آس پاس پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور افکار و نظریات ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. افغان سیکیورٹی ذرائع نے صوبہ فراہ میں طالبان کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے. ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر سخت گیر ہندو تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے پولیس کی موجودگی میں ہی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے. اور اسلامی جمہوریہ ایران نے غاصب صہیونی حکومت کے آئل ٹینکر پر حملے کے بارے میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اسے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. افغان سیکیورٹی ذرائع نے صوبہ فراہ میں طالبان کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچنے کا دعویٰ کیا ہے. آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فراہ کے آئی جی پولیس خالد حضرتی نے طالبان کے ٹھکانوں پر افغان فضائیہ کے اتوار کی رات کے حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان اور افغان فوج کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ میں بڑے پیمانے پر طالبان عناصر ہلاک ہوئے ہیں. حضرتی کے بقول ان حملوں میں ان دو ٹینکوں کو بھی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا جنہیں طالبان عناصر نے مال غنیمت کے طور پر افغان فوج سے حاصل کر لیا تھا. افغانستان میں افغان فضائیہ نے طالبان کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں، اور افغان سیکیورٹی فورس نے پل خمری میں طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا ہے. بغلان پولیس کے ترجمان احمد جاوید بشارت کا کہنا ہے کہ پل خمری میں طالبان کا حملہ پسپا کر دیے جانے کے بعد اس گروہ نے اس شہر پر راکٹوں سے حملہ کیا ہے، جس میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں. یہ ایسی حالت میں ہے کہ بغلان کے پڑوس میں واقع تخار اور قندوز پر طالبان کا قبضہ ہو جانے کے بعد اس گروہ نے پل خمری پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں. افغانستان سے ملنے والی سرحد کے قریب پاکستانی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ جھڑپ افغانستان سے ملنے والے سرحد کے قریب واقع شمالی وزیرستان کے علاقے دیواگار میں ہوئی۔ جھڑپ میں ایک پاکستانی فوجی زخمی ہوا جس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جھڑپ میں حملہ آوروں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے افغانستان کی سرزمین سے کیے جانے والے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کابل حکومت سے سرحدوں کو مؤثر کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے اپنے تازہ انٹرویو میں کہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں اپنے محفوظ ٹھکانوں سے پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے گزشتہ روز صوبہ پنجاب کے صدر مقام لاہور میں ایک چھاپے کے دوران تحریک طالبان پاکستان کے 3 دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں جنتر منتر پر سخت گیر ہندو تنظیموں کے سینکڑوں کارکنوں نے پولیس کی موجودگی میں ہی مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگائے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کے جنتر منتر پر حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے بعض سینئر لیڈروں کی جانب سے یکساں شہری قانون نافذ کرنے کی مانگ کو لے کر منعقد کیے گئے اس اجتماع میں مسلمانوں کے خلاف شدید اور انتہائی اشتعال انگیز نعرے بازی کی گئی، جبکہ دہلی پولیس کے افسران اور اہلکار خاموش تماشائی بنے رہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس پروگرام کے ایک ویڈیو میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی بات کی گئی، جبکہ اسی دوران ایک یوٹیوب کے چینل کے رپورٹر کو بھیڑ نے گھیر جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ یہ پروگرام کے بی جے پی سابق ترجمان اشونی اپادھیاؤ نے دہلی پولیس کی اجازت کے بغیر کیا تھا، جس میں کرونا گائیڈ لائن کی دھجیاں بھی خوب اڑائی گئیں۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیر کو بھی پیگاسس جاسوسی اسکینڈل، مہنگائی، زرعی قوانین اور دیگر مسائل پر حزب اختلاف کے ہنگاموں کے باعث کارروائی بار بار ملتوی کی گئی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حزب اختلاف کے کارکنوں کے اعتراضات اور ہنگاموں کے باعث لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل واقع ہوتا رہا ہے، اور ایوان کی کارروائی بار بار ملتوی کیے جانے کے بعد پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ حزب اختلاف کے اراکین اسمبلی، معاف کی جگہ، حزب اختلاف کے اراکین اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس جاسوسی اسکینڈل پر حکومت سے وضاحت چاہتے ہیں، لیکن حکومت اس پر بحث کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے آغاز سے حزب اختلاف کے تیور کافی سخت ہیں، اور وہ حکومت سے متعدد مسائل پر وضاحت چاہتے ہیں، اور اسی بنا پر پارلیمنٹ کا ماحول پورے سیشن کے دوران کافی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ اس درمیان پیر کو ایک بار پھر متحدہ اپوزیشن کی حکومت کے خلاف میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں کانگریس کے مرکزی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی 14 جماعتوں کے لیڈروں نے حصہ لیا۔ اس سے پہلے جمعے کو بھی اپوزیشن اتحاد نے ایک میٹنگ کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے غاصب صہیونی حکومت کے آئل ٹینکر پر حملے کے بارے میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا ہے۔ پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا بیان قابل مذمت ہی نہیں، بلکہ اس قسم کے بیانات سے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے سمندری علاقوں کے امن و استحکام میں بھی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ناجائز صہیونی ریاست کی سرکاری دہشت گردی اور آزادانہ جہاز رانی کے خلاف اس کے تخریب کارانہ اقدامات پر یورپی ملکوں کی خاموشی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں کو جانبدارانہ رویوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے رویے سے خود ان کی باتوں اور کردار پر حرف آتا ہے۔ یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کے انچارج جوزف بوریل نے اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس قسم کے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بحیرہ عمان میں نشانہ بننے والے اسرائیلی بحری جہاز کے بارے میں یورپی عہدیداروں کے بیان کے حوالے سے ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم کے بارے میں برطانوی وزیر خارجہ کا بیان بھی کوئی نئی بات نہیں، بلکہ تہران کے خلاف لندن کے روایتی غیر ذمہ دارانہ بیانات کا تسلسل شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے بعد تہران میں برطانیہ اور رومانیہ کے سفیروں کو طلب کر کے ایران کا موقف واضح کر دیا گیا ہے کہ خلیج فارس کی سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ بین الاقوامی سمندروں میں جہاز رانی کی سلامتی کے بارے میں ایران کو بھی گہری تشویش ہے، اور چند سال قبل خود برطانیہ تھا جس نے آزادانہ جہاز رانی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بحری جہاز کو اغوا کر لیا تھا، تاہم اس کی یہ کوشش ناکام رہی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا میں ایٹمی مذاکرات کے آج سرین و آغاز کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تہران نے ہرگز ویانا مذاکرات کو ترک نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں جمہوری طریقے سے انتقال اقتدار کا عمل انجام پایا ہے اور فطری طور پر مجریہ کی ٹیم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ صدر ایران نے اپنی تقریب حلف برداری میں صراحت کے ساتھ کہا کہ ہم پابندیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، البتہ یہ کام عوام کے اعلی مفاد اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق انجام پائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پچھلا ہفتہ سفارتی اور سیاسی لحاظ سے انتہائی مصروف گزرا ہے، اور اس دوران مختلف ممالک کے اعلی سطحی وفود نے تہران میں صدر سید ابراہیم رئیسی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی، جن میں کئی ملکوں کے صدور، وزراء اعظم، وزراء خارجہ اور بعض دوسرے اعلی حکام شامل تھے۔ ایرانی کرونا ویکسین کو وہ ایران برکت کی تیسری پروڈکشن لائن اگلے ماہ، جبکہ دوسری پروڈکشن لائن عنقریب اپنا کام شروع کر دے گی۔ یہ بات برکت میڈیسن گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر حمید رضا جمشیدی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ویکسین کو وہ ایران برکت کی تیسری پروڈکشن لائن آئندہ ایک ماہ کے اندر اندر کام شروع کر دے گی۔ حمید رضا جمشیدی کا کہنا تھا کہ تیسری پروڈکشن لائن کے افتتاح کے بعد ہماری پیداواری گنجائش 1.60 کروڑ سے 2 کروڑ ڈوز تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کو ایران برکت کی دوسری پروڈکشن لائن بھی تقریباً آمادہ ہے اور جلد پیداواری مرحلے میں داخل ہو جائے گی، جبکہ تیسری پروڈکشن لائن کے لیے لازمی وسائل اور آلات نصب کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہماری ایک پروڈکشن لائن کی پیداواری گنجائش 60 سے 80 لاکھ ڈوز ہے، اور اب تک کو ایران برکت کی تقریباً 2.02 کروڑ ڈوز وزارت صحت کو فراہم بھی کی جا چکی ہیں۔ کو ایران برکت میڈیسن گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت صحت کے مطابق ہماری تیار کردہ ویکسین کم ترین ذیلی عارضے کی حامل ہے، اور اسے عالمی ادارہ صحت میں رجسٹرڈ کرانے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجی نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق غاصب صہیونی فوجی نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے الد میں احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک 23 سالہ نوجوان شہید ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین کے شہر الد میں پچھلے چند ماہ سے فلسطینیوں اور صہیونیوں کے درمیان تسلسل کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ صہیونی فوجی نے غرب اردن کے شمالی علاقے میں بھی صہیونی بستیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد مظاہرین کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دریا اسنا غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی بستیوں کے تعمیر کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کو اسرائیلی فوجی نے حملوں اور تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے غیر قانونی اسرائیلی تعمیرات کے خلاف مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی اور اشک آور گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں درجنوں فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ کا اصل مرکز یعنی اسلامی جمہوریہ ایران ہمارے لیے قول و فعل کے اعتبار سے اسٹریٹجک پوسٹ بنا ہے۔ تفصیلی رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایران کے نیوز ٹی وی چینل پر ایک پروگرام میں استقامتی محاذ میں رونو ہونے والی پیش رفت اور تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حالیہ صدارتی انتخابات نے علاقے میں نئے اسلامی تمدن کے چہرے کی عکاسی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ایران کی تقریب حلف برداری میں مختلف ملکوں کی شرکت، ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 42 برس کے بعد بھی ایران کی طاقت و توانائی اور اثر و رسوخ کی علامت و مظہر ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی کابینہ میں پائے جانے والے اختلافات و کشیدگی نے اس غاصب حکومت کی کمزور چولوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ نے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کی جد و جہد کے ساتھ عشروں کے بعد بھی ان کی جد و جہد بنیادی طور پر بہت مضبوط اور مستحکم ہے اور فلسطینی عوام انتفاضہ کے لیے ہما وقت و ہما تن تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ہم نے دشمن کے خلاف نسل ایمانی، وسائل و ذرائع میں پیش رفت اور علاقے میں اسٹریٹجک روابط کی گہرائی جیسے عوامل سے بھرپور استفادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں غاصب صہیونیوں کی ایسی نئی نسل کا سامنا ہے جو اخلاقیات و اقدار سے بالکل عاری ہے۔ دریاسنا حماس نے ایک بیان میں سعودی عرب کی عدلیہ کی جانب سے فلسطین اور اردن کے 10 شہریوں کے خلاف ظالمانہ حکم کی شدید مذمت کی ہے۔ تحریک حماس نے ریاض کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب میں قید فلسطین اور اردن کے شہریوں کو فوری طور پر رہا کرے جنہیں بے بنیاد الزامات کے تحت گرفتار اور پھر جھوٹے مقدمے میں سزا سنا دی گئی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے بھی سعودی عرب میں گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کے خلاف سعودی عدلیہ کے حکم کی مذمت کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ سعودی عدلیہ کا فیصلہ بلا جواز اور شریعت اسلام اور فلسطین کی مظلوم قوم کے دفاع کے لیے عرب اقدار کے سراسر خلاف ہے۔ واضح رہے کہ فروری سن 2019 میں سعودی اہلکاروں نے سعودی عرب میں رہائش پذیر اردن اور فلسطین کے 60 شہریوں، من جملہ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے رہنما محمد الخضری کو حماس کی مالی مدد و حمایت کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ اتوار کے روز سعودی عدلیہ نے بعض گرفتار شدہ افراد کو 20 سال سے زیادہ کی قید کی سزائیں سنائی ہیں۔
عراقی مشترکہ آپریشنل کمانڈ نے اپنے ملک سے امریکی اتحادی فوج کے خصوصی دستوں کے انخلاء کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ عراقی مشترکہ آپریشنل کمانڈ کے ترجمان تحسین الخفاجی نے اس بیان میں تاکید کی ہے کہ حالیہ نشستوں اور مذاکرات میں اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک عراق سے ان فوجیوں کے انخلاء کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس بیان کے مطابق امریکی اتحادی فوج طے شدہ سمجھوتے پر عمل کرے گی۔ اس سے قبل امریکی اتحادی فوج نے کچھ فوجیوں کے عراق سے کویت منتقل ہونے کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ اس بات کے پیش نظر کہ عراق میں ان فوجیوں کی اب ضرورت نہیں ہے، انہوں نے عراق کو ترک کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عراق کے بیشتر عوام اور مختلف گروہ اپنے ملک سے امریکی فوجی انخلاء کے خواہاں ہیں اور عراقی پارلیمنٹ نے بھی 5 جنوری 2020 کو عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بارے میں ایک بل کی منظوری دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ڈاکٹر راشد صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے. سامعین، آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے آل سعود کی فلسطین دشمنی. آل سعود کی ڈکٹیٹر حکومت نے کئی فلسطینی اور اردنی شہریوں کو فلسطین کی حمایت کے جرم میں کڑی سزائیں سنائی ہیں. سعودی حکومت کے اس فیصلے پر راشد صاحب، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشم صاحب، دیکھیں، بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے. ہم اگر کسی ایسے ملک سے، کسی ایسے خاندان سے، کسی ایسے فرد سے شکوہ کریں کہ جو بظاہر اس کے دعوے کچھ اور ہوں اور عمل کچھ اور ہو، یا ہم اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ اگر تو ہم کسی یورپی ملک سے ہمیں شکوہ ہو کہ وہ فلسطین کی حمایت نہیں کر رہے ہیں، یا ہمیں مثلاً کسی اور ایسے ملک سے کہ جہاں پہ فلسطینی کاز کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ قوم کے جن کا نہ وہ عرب ہیں، نہ وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ان کا انسانی حقوق سے کوئی تعلق ہے، تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی، ان سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی، اس پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، ان کی مذمت کی جا سکتی ہے. لیکن جب کوئی اسلامی ملک، اور وہ بھی ایسی سرزمین کہ جو سرزمین وحی ہے اور جو قرآن کی سرزمین ہے، جہاں پہ رسول اللہ کی دین اسلام کو اس دنیا میں لانے کا جو ابتدائی مرکز اور منبع ہے، وہ ملک ہو، وہ ریاست ہو، جہاں پہ حرمین ہو، جہاں پہ خانہ کعبہ ہو، جہاں پہ مسجد نبوی ہو، جہاں پہ اسلامی آثار ہوں، جن کی شناخت ہی اسلام ہو، اگر اس طرح کے کسی ملک کے سربراہ، حکمران، یا اس طرح کے کسی ملک کی عدلیہ کوئی اس طرح کا جب فیصلہ کرتی ہے، تو واقعاً اس پہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اب اگر اسرائیل والے فلسطینیوں کو پکڑ کے ان پہ تشدد کریں، ان کو جیلوں کے اندر بند کریں، اور ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں، تو بات بن سکتی ہے جی ان کی آپس میں دشمنی ہے، وہ فلسطینیوں کی زمین پہ قابض ہیں اور فلسطینی اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس لیے غاصب سے ان کی حکومت ان کے خلاف ظلم کرتی ہے. یا فرض کریں برطانیہ یہ کام کرے، امریکہ یہ کام کرے، یا کوئی اور ایسا ملک کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف کوئی اس طرح کے منفی اقدامات اور ان کی سرگرمیوں کو روکنے کی کوشش کرے، نہ صرف روکنے کی کوشش کرے بلکہ ان کو جیلوں میں بند کر دے، تو ایک اور بنتا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کے سوال میں بھی ہے کہ جو آل سعود نے فلسطین دشمنی کا جو یہ مظاہرہ کیا ہے، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یعنی اس پہ جتنا افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے، کہ وہ فلسطینی کہ جن کے لیے اب یورپ میں بھی حمایت کی آواز اٹھتی ہے کہ یہ ان پہ انسانی حقوق کی بنیاد پہ، ڈیموکریسی کے عنوان سے ان کی آواز کو نہیں سنا جاتا، یہ مظلوم ہیں، جتنے رائج اس وقت دنیا کے جو ویلیوز ہیں، جو سلوگنز ہیں، ہیومن رائٹس کے عنوان سے ہیں، ڈیموکریسی کے عنوان سے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے عنوان سے، کسی عنوان سے بھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطینی مظلوم ترین قوم ہے اس وقت. جس انداز سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جس انداز سے اب ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے لیے تو ہر، جسے کہتے ہیں نا کہ زی شعور انسان جو ہے ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں 8 اگست کو سعودی عرب کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم جب یہ کہیں کہ ایک مسلمان ملک کے سربراہوں نے، ایک مسلمان ملک کی عدلیہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ فلسطین کے مجاہدین کو، اور وہ مجاہدین بھی یوں نہیں ہیں کہ وہ بندوق اٹھا کے لڑنے والے مجاہد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فلسطین کی کاز صحیح ہے یا نہیں ہے، فلسطین کے لیے تحریک چلانا ایک درست عمل ہے یا نہیں ہے. اگر یہ درست ہے اور یہ مظلوم کی حمایت ہے، تو مظلوم کی حمایت تو قرآنی حکم ہے، اس میں تو مظلوم کے لیے مسلمان ہونا اور کلمہ گو ہونا بھی شرط نہیں ہے، وہاں پہ تو ہر مظلوم کی حمایت کی بات کی گئی ہے، لیکن فلسطین کی کاز بھی مقدس، کاز کے عنوان سے کہیں پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تمام امت مسلمہ اس پہ قائل ہے، راضی ہے، تمام امت مسلمہ کے علماء، دانشور، پڑھے لکھے افراد، عوام، سب اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ قبلہ اول پہ جو اسرائیلی قبضہ ہے اس کو چھڑانے کے لیے جو بھی موومنٹ چلے گی وہ موومنٹ صحیح ہے۔ جب اس طرح کی ایک صحیح موومنٹ، صحیح تحریک، اس میں اگر کوئی معاونت کرتا ہے اور اس کو اس معاونت کے جرم میں سزا دی جاتی ہے تو اس سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سزا دینے والے کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اب 8 اگست کو سعودی عدلیہ فیصلہ کرتی ہے اور تقریباً جو خبریں سامنے آئی ہیں 69 کے قریب اردنی شہری ہیں، جو اردن کے شہری ہیں لیکن فلسطینی کاز سے ان کو محبت ہے، فلسطین کے لیے کبھی چندہ جمع کر لیتے ہیں، کبھی مل کے فلسطین کے لیے کوئی آواز اٹھا لیتے ہیں، کوئی بندوق نہیں اٹھاتے، کوئی جہاد، عملی جہاد نہیں کرتے، ایک اپنی طرف سے حمایت کا اعلان کرتے ہیں، یعنی صرف حمایت کے جرم میں ان اردنی شہریوں کو زندان میں بھیجا گیا ہے، پہلے بغیر کسی اس کے رکھا گیا، پھر ابھی ان افراد کو 10 سے 22 تک کی، یعنی مختلف افراد کو جو سزائیں دی گئی ہیں تو ایوریج 10 سے 22 سال کی بنتی ہے، اور اس سے بڑھ کے بھی جو سعودی عرب کے اندر فلسطین کے جو ایک نمائندے تھے، فلسطین کے عنوان سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حماس اس وقت عالمی سطح پہ بھی، علاقائی سطح پہ بھی اور فلسطین کے اندر بھی اس وقت مجاہدین کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اور اس نے جس انداز سے غاصب سے انہی حکومت کے خلاف اقدامات کیے ہیں اور جس انداز سے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جس انداز سے وہ غاصب اسرائیل ساز باز مذاکرات کے ذریعے جس طرح سرزمینیں ہڑپ کر رہا تھا، اور محمود عباس اور اس طرح کی جو دوسری تنظیمیں تھیں وہ جس انداز سے ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھیں، تو حماس میدان میں آئی، جہاد اسلامی میدان میں آئی، اس طرح کی دوسری جہادی تنظیمیں آئیں، تو ان میں حماس ایک بڑا معروف نام ہے، بڑا نام ہے، اور بالخصوص یہ آخری جو 12 روزہ ایک جنگ ہوئی ہے اور غزہ پہ جو غاصب سے انہی حکومت نے حملے کیے تو اس میں سب سے بڑھ کے حماس ہی سامنے موجود تھی، اور حماس نے ان کا منہ توڑ جواب بھی دیا اور ڈٹ کر ان حملوں کا بھی جواب دیا۔ تو اس صورتحال میں حماس کا نمائندہ جہاں کہیں بھی ہوگا تو وہ فلسطینی کاز کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب سعودی عرب میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر محمد الخضری جو حماس کے نمائندے تھے ان کو سعودی عرب نے پہلے گرفتار کیا، حتیٰ کہ حماس کے جو قیادت ہے، لیڈران ہے، انہوں نے بارہا سعودی عرب سے اپیل کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، تو سعودی عرب نے نہ صرف اس کو رہا نہیں کیا بلکہ ابھی جو سعودی عدلیہ نے 8 اگست کو فیصلہ کیا، اس فیصلے میں انہوں نے ڈاکٹر محمد خضری کو 15 سال کی قید سنائی ہے اور ان کے بیٹے کو 4 سال کی سزا سنائی ہے، اور جرم کیا بتایا کہ یہ حماس کی مالی معاملت کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بندوق اٹھا کے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو مار رہے تھے اس سعودی عرب کے اندر، یا یہ سعودی حکومت کے خلاف کوئی اقدامات کر رہے تھے، جلسے نکال رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے، نہیں، جو بڑے سے بڑا جرم جو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کے لیے چندہ جمع کرتے تھے اور اس چندے کو جو ہے وہ حماس کو بھیجتے تھے۔ اب ایک طرف اسلامی ممالک، امت مسلمہ لوگوں کو اس جہاد کی ترغیب دے رہی ہے کہ نوجوان جائیں اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے عملی میدان میں جا کے لڑیں اسرائیل کے خلاف، اس کے مقابلے میں ہم آل سعود کو دیکھتے ہیں، سعودی حکومت کو دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کو اپریشیٹ کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، وہاں پہ جو حماس کا نمائندہ ہے جو ایک آخری سطح کی مدد کر رہا ہے، یعنی صرف ایک مالی معاملت کے عنوان سے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہے، اس کو جناب 15 سال کی قید سنا دی۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آل سعود پر کس طرح کے لوگ حکمران ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب یہ ڈاکٹر خضری کئی سال پہلے جب سعودی عرب میں گئے تھے تو اس وقت کے جو بادشاہ تھے، ملک عبداللہ بن عبدالعظیم فرمان روا تھے شاہ سلمان سے پہلے، تو یہ باقاعدہ ان سے اجازت لے کے انہوں نے فلسطین کے لیے کام شروع کیا تھا. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ انہوں نے جا کے بغیر کسی اس کے, ملک عبداللہ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس قوانین کے اندر رہ کے جو آپ کر سکتے ہیں فلسطین کی حمایت تو ضرور کریں. بلکہ بعض خبروں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ بعض ملک عبداللہ کے کہنے پہ کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا ڈاکٹر خزری کو. لیکن اب جو اس وقت آل سعود کا جو طبقہ بن سلمان کی صورت میں بالخصوص جو اس وقت قابض ہے, مسلط ہے یا حکمران ہے, جو بھی اصطلاح اس کے لیے استعمال کریں, انہوں نے جس انداز سے جو رویے فلسطینیوں کے خلاف اپنائے, اس کی مثال ایک یہ ہے کہ وہاں پہ حماس کے نمائندے کو 15 سال قید اور ان کے بچے کو بھی ساتھ جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے. اب اس بات کا خطے کی سیاست کے ساتھ ذرا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب بالخصوص جب سے بن سلمان کے پاس اختیارات آئے ہیں, انہوں نے جس انداز سے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں, وہ اسرائیل نوازی کی میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی ایسی کوئی مثال کسی عرب ملک میں نہیں ملتی جس انداز سے بن سلمان نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے میں خود بن سلمان ہی باعث بنا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد, اس کے ساتھ مل کے اس نے باقاعدہ پلان کیا کہ عرب ممالک کو تیار کیا جائے اور ان کو اسرائیل کو باقاعدہ سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے لیے اور سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار کیا جائے. تو یہ دونوں ٹرمپ کے داماد کوشنر اور بن سلمان کی یہ مشترکہ سازش تیار ہوئی اور انہوں نے مل کے متحدہ عرب امارات کو تیار کیا, بحرین کو تیار کیا, مراکش کو تیار کیا, سوڈان کو تیار کیا, اور بھی ممالک کے لیے ان کی یہ سازش چل رہی ہے اور اب بھی اسی کوشش میں ہے کہ مختلف عرب ممالک کو تیار کریں تاکہ وہ سفارتی سطح پہ اپنے تعلقات غاصب اسرائیل سے بحال کر دیں. اب اس طرح کی صورتحال میں سعودی عرب اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ اور قیادت کا حقدار ہے تو کون مانے گا؟ یعنی جو اس وقت عالم اسلام کے اہم ایشو ہیں ان میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے, استعمار کے ساتھ کھڑا ہے, سامراج کے ساتھ کھڑا ہے, امت مسلمہ کچھ اور سوچ رہی ہے اور سعودی حکمران کچھ اور سوچ رہے ہیں. اور اس کی یہی واضح مثال جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے فلسطینی کاز کے لیے کام کرنے والے ان اردنی اور فلسطینی شہریوں کو پس زندان بھیجا ہے, یقیناً اس کے اثرات تو اس انداز سے ضرور مرتب ہوں گے کہ وہ چہرہ جو بن سلمان یا خود سلمان بن عبدالعزیز کے جو اس وقت فرما روا ہیں, وہ بظاہر بے شک کہتے رہیں کہ ہم فلسطین کی حمایت میں یہ کریں گے, ہم فلسطین کے لیے یہ کریں گے, لیکن عملی میدان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فلسطینی کاز کے لیے کام کر رہا ہے اس کو کس انداز سے وہ راستے سے ہٹا رہے ہیں. ایک طرف سے وہ سینچری ڈیل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, عرب ممالک کو اسرائیل کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں, خطے کے اندر وہ تمام قوتیں, بلکہ میں اس کو اگر اس انداز سے بیان کروں کہ جو اس وقت استقامت اور مقاومت کا بلاک ہے, جو ریزسٹنس کا بلاک ہے, اس کے راستے میں بھی سب سے بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک مسئلہ اور بحران پیدا کرنے والا ملک یا اس کے راستے میں کانٹے بچھانے والا ملک جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب اور سعودی عرب کا جو ولی عہد ہے وہ بن سلمان ہے. اب جب اس طرح کے حکمران وہ بھی عرب ممالک پہ موجود ہیں, ان میں برسر اقتدار ہوں گے, تو یقیناً اس سے فلسطینی کاز کو بھی نقصان پہنچے گا, امت مسلمہ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 8 اگست کا یہ جو تکلیف دہ واقعہ اور یہ بڑا افسوسناک سعودی عدلیہ کا جو فیصلہ ہے, اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, اور امت مسلمہ کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی اور امت مسلمہ کے حکمران, عوام, بن سلمان پہ, آل سعود پہ ان کو دباؤ ڈالنا چاہیے کہ ان اسیروں کو انہیں رہا کرنا چاہیے, اور جس انداز سے ان کو انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ جیلوں میں بھیجا ہے, اور اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, کیونکہ ہیومن رائٹس کی مختلف تنظیمیں تو یہ باقاعدہ اوپنلی یہ کہہ چکی ہیں کہ اس وقت بھی 30,000 سے زائد ایسے لوگ سعودی جیلوں میں موجود ہیں کہ جن کو ان کا جرم بھی نہیں بتایا گیا، جن کو کوئی وکیل نہیں دیا جاتا، اور ان کے ساتھ جیلوں میں انتہائی غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ اب کیا کہیں کہ ڈاکٹر خضری کے جو حماس کے نمائندے ہیں، یا وہ اردن کے وہ شہری کے جو فلسطین کے لیے چار پیسے بھجوانے کے لیے سعودی عرب میں کوئی ہلکا پھلکی فعالیت کرتے تھے، ان کو جس انداز سے اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ جیل میں بھیجا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کو، اسلامی حکمرانوں کو، او آئی سی کو، حتیٰ میں عرب لیگ کے عنوان سے بات کروں گا، جی سی سی کے اندر ان مسائل کو اٹھانا چاہیے، اور سعودی عرب کو متوجہ کرنا چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے امت مسلمہ او آئی سی کی طرف رجوع کرے کہ اس وقت او آئی سی کا فلسطین کے بارے میں کیا موقف ہے، عرب دنیا کا موقف کیا ہے، عالم اسلام کا موقف کیا ہے۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ اسرائیل کیا کہہ رہا ہے اور واشنگٹن سے کیا پالیسیاں اس وقت آ رہی ہیں۔
شکریہ جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ سامعین، یہ تھی سیاسی گفتگو، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ ہے زلف گراگیر کرو، سایہ ہے زلف گراگیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تصویر کرو، تصویر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا پروگرام ماضی میں 18 مرداد، 29 ذوالحجہ اور 9 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، 29 ذوالحجہ سن 320 ہجری قمری کو عظیم محدث اور علم نحو کے بہت بڑے ماہر ابو بکر محمد بن احمد خیاط نے وفات پائی۔ وہ سمرقند میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے سن 285 ہجری قمری میں عراق چلے گئے۔ انہوں نے عراق کے مختلف شہروں میں جا کر اسلامی علوم، خاص کر علم نحو کی تعلیم حاصل کی۔ ابن خیاط کی کتابوں میں معانی القرآن، الموجز فی النحو اور النحو الکبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ نو اگست سن 1919 عیسوی کو برطانیہ اور ایران کی شاہی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے معاہدے 1919 کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت، جس پر ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم وثوق الدولہ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے دستخط کیے، ایرانی فوجی اور سیاسی لحاظ سے برطانیہ کی نگرانی میں آ گیا۔ تاہم ایرانی مسلمان عوام نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پورے ملک میں اس معاہدے کی مخالفت کی جانے لگی۔ دوسری جانب برطانیہ کے مخالف بعض مغربی ملکوں نے بھی اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، جس کی بنا پر اس معاہدے کو منسوخ کرنا پڑا۔ تاہم برطانیہ نے 1.5 سال کے بعد ایک بغاوت کے ذریعے رضا خان کو اقتدار سونپ دیا اور مدتوں رضا خان کے ذریعے اپنے استعماری مقاصد اور سامراجی مفادات حاصل کرتا رہا۔ نو اگست 1945 عیسوی کو ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے صرف 3 دن کے بعد، امریکہ کے صدر ٹرومین کے حکم پر جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم گرایا گیا اور چند لمحوں کے اندر اس شہر کو اس کے مکینوں سمیت جلا کر راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے 3 دن کے اندر دوسری مرتبہ ایٹمی حملہ کرنے کا مقصد اپنی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کر کے جاپان کو غیر مشروط طور پر شکست تسلیم کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں پلک جھپکتے ہی 80,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ ایٹمی حملے کے تابکاری اثرات کے نتیجے میں بتدریج مرنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اگرچہ اس حملے کے بعد جاپان نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دنیا والوں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک، خصوصاً امریکہ، اپنے مفادات کو خطرے میں پا کر عالم انسانیت کے خلاف انتہائی سنگین جرم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نو اگست 1974 عیسوی کو اس وقت کے امریکی صدر رچرڈ نکسن کو انتخابات میں دھاندلی کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ واٹر گیٹ کے نام سے معروف یہ اسکینڈل رچرڈ نکسن کو لے ڈوبا اور انہیں انتہائی رسوائی کے ساتھ وائٹ ہاؤس کو چھوڑنا پڑا۔ 1972 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے افراد نے اپنی حریف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی دفتر سے اہم دستاویزات کی چوری کے علاوہ وہاں جاسوسی کے آلات بھی نصب کر دیے تھے۔ چنانچہ رچرڈ نکسن کو ان انتخابات میں کامیابی ملی اور وہ وائٹ ہاؤس میں بحیثیت صدر براجمان ہو گئے، لیکن دھاندلی کا یہ معاملہ چھپا نہیں رہ سکا۔ چنانچہ انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ جیرالڈ فورڈ نے 4 سال کے لیے عہدہ صدارت سنبھال لیا۔ امریکہ میں انتخابی دھاندلی کی تاریخ صدر جارج بش کے پہلے دور صدارت میں ایک بار پھر دہرائی گئی، تاہم جارج بش کے ایک عدالتی حکم کے ذریعے ان کے حریف ایل گور پر برتری دلا کر 4 سال کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ 9 اگست سن 1975 عیسوی کو روسی موسیقار دیمتری شوستاکوویچ کا انتقال ہوا۔ وہ 1906 میں پیدا ہوئے۔ شوستاکوویچ نے دوران تعلیم پہلی سمفونی کے نام سے پہلی دھن بنائی۔ فلموں میں ڈائیلاگ کا رواج ہونے کے بعد انہوں نے متعدد فلموں کے لیے موسیقی بنائی جو آج تک مشہور ہے۔ اٹھارہ مرداد 1364 ہجری شمسی کو دنیا تشیع کے ایک بڑے عالم دین اور فقیہ آیت اللہ مرزا محمد ثقفی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تہران میں پیدا ہوئے اور حوزہ علم قم میں نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر اسلام کی تبلیغ و ترویج میں گزاری اور تفسیر قرآن، اصول فقہ اور اسلامی احادیث کے موضوع پر متعدد مفید کتابیں تحریر کیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین، پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم عراق سے امریکی افواج کے انقلاء کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج کل خطے میں افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کی خبریں زبان زدہ خاص و عام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عراق سے امریکی افواج کے انخلا کی باتیں بھی مختلف حلقوں میں زیر بحث ہیں۔ عراق سے امریکی افواج کے انخلا کا معاملہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب عراقی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کر کے عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو قانونی شکل دے دی۔ امریکہ اس سے پہلے بھی عراق سے اپنا فوجی انخلا کر چکا ہے۔ 2003 میں امریکہ کے عراق میں 4000 فوجی مارے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے عراق میں 2.7 خرب ڈالر بھی خرچ کیے، لیکن اس کو مطلوبہ نتائج نہ ملے، جس کی وجہ سے اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے 2007 میں عراق سے فوجی انخلا کی بات کی۔ البتہ عراق سے انخلا سے پہلے امریکہ نے نومبر 2008 میں بغداد کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ انجام دیا۔ اس معاہدے کی روشنی میں محدود امریکی افواج عراق میں موجود امریکی اڈوں پر تعینات ہو سکے گی۔ اس معاہدے کی ایک خطرناک شق یہ تھی کہ بغداد حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ امریکی اڈوں کے طول و عرض اور امریکی افواج کے آمد و رفت کے راستوں پر کوئی پابندی عائد کرے۔ واشنگٹن بغداد معاہدے کی یہ شق نہ صرف عراق بلکہ ہمسایہ ممالک کے لیے بھی خطرے کی علامت تھی، اسی طرح اس معاہدے میں ایک اور شق اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فورسز اندرون عراق یا عراق سے باہر کسی بھی ایسی طاقت یا گروہ کے خلاف فوجی اقدامات کر سکتی ہیں جس سے عراق کی آئینی حکومت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی شق کی ذیل میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ اگر کوئی گروہ عراق کے اندر دہشت گرد گروہوں کی حمایت کرے گا تو امریکی فورسز اس کے خلاف فوجی کارروائی کا اختیار رکھتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد 2010 میں امریکی فورسز عراق سے نکل گئیں اور ایک محدود تعداد عراق میں باقی رہ گئیں۔ اس انخلا کے بعد باراک اوباما کا وعدہ عملی ہو گیا۔ 2014 میں جب داعش دہشت گرد گروہ نے عراق پر حملہ کیا تو امریکہ دہشت گردی کے خلاف مقابلے کے نام پر دوبارہ عراق میں داخل ہوا. اس بار امریکہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد اتحاد کا سربراہ بن کر عراق میں داخل ہوا اور اتحادیوں کے 11,000 فوجی عراق میں تعینات کر دیے گئے. ان 11,000 میں 70% فوجی امریکہ کے تھے. امریکی فوجی اس اتحاد کے نام پر عراق میں باقی رہنے کے لیے مختلف بہانے تراشتے رہے. حالانکہ عراق میں دہشت گردوں کا تقریباً خاتمہ کر دیا گیا ہے اور اس میں بھی امریکی و اتحادی افواج کی بجائے استقامت و مقاومت کے مجاہدین کا کردار کلیدی حیثیت کا حامل ہے. امریکہ اور اس کے اتحادی تو داعش کو مختلف بہانوں میں باقاعدہ مدد و حمایت فراہم کرتے رہے ہیں. عراق میں امریکی فورسز کو خصوصی فوجی اور سیکیورٹی تحفظ حاصل ہے جس کے عراق کی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. عراق میں قدس بریگیڈ کے کمانڈر حاج قاسم سلیمانی اور حشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس پر حملہ بھی امریکی فورسز کی موجودگی کا شاخسانہ ہے. اسلامی مقاومت اور استقامت کے ان دو عظیم مجاہدین کے قتل کے بعد عراقی پارلیمنٹ نے ایک بل منظور کیا ہے جس میں عراق سے امریکی فوجی انخلا کو باقاعدہ قانونی حیثیت دے دی گئی اور یوں دہشت گردی کے خلاف نام نہاد اتحاد کی کارروائیوں کو عراق سے ختم کرنے کا بل منظور کر لیا گیا. عراقی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے باوجود اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ عراق میں امریکی افواج کی تعداد 5,000 تک کر دی جائے گی لیکن تمام امریکی فوجیوں کو عراق سے نہیں نکالا جائے گا. عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کے باوجود امریکی صدر کا یہ موقف کسی بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق درست نہیں تھا اور اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بقول وہ ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے اپنے 5,000 فوجی عراق میں ضرور باقی رکھیں گے. تاجر مزاج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہا کہ امریکہ نے عراق میں فوجی چھاؤنیاں تعمیر کرنے میں اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں اور اگر امریکی فوجیوں کو عراق سے نکالنا ہے تو ان چھاؤنیوں پر پڑنے والے اخراجات امریکہ کو ادا کیے جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی عراق جیسے ملک کے لیے سخت تشویش کا باعث تھی کیونکہ عراق کے تیل کی خرید و فروخت اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی امریکہ کے ذریعے انجام پاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کے باوجود امریکی فوجی انخلا کا مسئلہ بدستور تاخیر کا شکار ہے. بہرحال جب امریکہ میں جو بائیڈن امریکی صدر کے منصب پر پہنچے تو عراق اور واشنگٹن کے درمیان امریکی فوجی انخلا کے بارے میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا. ان مذاکرات میں عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کی یہ کوشش تھی کہ اس معاملے کو ایسے حل کریں کہ امریکہ عراق تعلقات میں توازن بھی رہے اور عراق میں امریکی فورسز ایران کے لیے کسی خطرے کا باعث بھی نہ بن سکیں. دوسری طرف مصطفیٰ الکاظمی عراق میں امریکی مفادات کے تحفظ کے بھی در پہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ عراق سے امریکی فوجی انخلا کا مسئلہ تاخیر کا شکار ہے. اسی حوالے سے بغداد اور واشنگٹن کے درمیان چوتھا اہم اجلاس چند دن پہلے واشنگٹن میں منعقد ہوا ہے. اجلاس میں فریقین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اور تعیناتی کے بارے میں نئے سرے سے بات چیت کی جائے. نئی پالیسی کے تحت امریکی فورسز عراق میں بدستور باقی رہیں گی لیکن اس بار جنگی مقاصد کے لیے نہیں بلکہ ان کی موجودگی مشاورت اور فوجی تربیت تک محدود ہوگی. یہ نئی پالیسی بغداد اور واشنگٹن دونوں کے لیے متوازن اور قابل قبول ہے. اس پالیسی کے تحت امریکی فورسز عراق میں افغانستان کی طرح کسی طرح کی سیکیورٹی اور سلامتی کی ذمہ دار نہیں ہوں گی. حالانکہ ان ممالک میں سیکیورٹی اور عدم استحکام کے تمام تر مسائل امریکہ کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہیں. موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی مغربی ایشیا کے بارے میں زیادہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں اور انہوں نے اس علاقے سے جو مفادات لینے تھے لے لیے ہیں. لہذا اس وقت ان ممالک کے حکمرانوں کا مزید استحصال کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں. گویا جو بائیڈن کے نزدیک مشرق وسطی کی اس گائے سے مزید دودھ نہیں دھویا جا سکتا۔ امریکہ مشرق وسطی کے ممالک کو ان کے اپنے حال پر چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی حکومتوں اور حکمرانوں کی تقدیر کے بارے میں خود ہی فیصلے کرتے پھریں۔ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم کی خواہش ہے کہ مغربی ایشیا کے بحران زدہ علاقے سے توجہ ہٹا کر امریکہ کی نئی قومی اسٹریٹجی پر توجہ مرکوز کی جائے۔ نئی امریکی قومی اسٹریٹجی میں مشرق وسطی کی بجائے چین اور روس امریکہ کے لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور امریکہ کو مستقبل میں اپنی تمام تر توجہ کو چین کی بڑھتی ہوئی فوجی و اقتصادی طاقت پر مرکوز کرنا ہے۔ امریکہ افغانستان اور عراق جیسے ممالک کے حوالے سے اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب عراق بھی امریکہ کے براہ راست مقابلے میں نہیں آنا چاہتا۔ وہ عراق میں ایران امریکہ مخاصمت کے اثرات کو زائل کرنے میں بھی کوشاں ہے۔ بغداد عراق میں امریکی افواج کی موجودگی کو اس طرح برقرار رکھنا چاہتا ہے جو ایران اور استقامت کے بلاک کے لیے اشتعال انگیز اور خطرے کا باعث نہ ہو۔ عراقی وزیراعظم نے امریکہ کے حالیہ دورے میں بھی اس بات پر تاکید کی ہے کہ امریکی افواج کا عراق میں کردار فوجی نوعیت کا نہیں بلکہ مشاورتی اور فوجی تربیت تک محدود ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عراقی حکام بظاہر کوشش کر رہے ہیں کہ ایران سے دوستانہ اور قریبی تعلقات استوار رکھیں، اور کئی بار تاکید کر چکے ہیں کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ عراقی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال کریں، اور عراق کی سرزمین ایران کے لیے کسی طرح کے خطرے کا باعث ہو۔ تاہم عراق کو اس وقت متعدد داخلی اور خارجی خطرات کا سامنا ہے۔ عراق اس وقت سیکیورٹی، اقتصادی، سماجی، سیاسی اور دیگر بحرانات سے دوچار ہے۔ عراق کو اس وقت بیرونی سرمایہ گزاری کی اشد ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ سے فوجی، سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات میں فروغ کا خواہش مند ہے۔ عراق گزشتہ چند برسوں میں امریکہ کی مختلف کمپنیوں کے ساتھ تیل، گیس، الیکٹرسٹی وغیرہ کے شعبے میں 8 ارب کے معاہدے کر چکا ہے، اور 2020 کے پہلے 6 ماہ میں 2.2 ارب ڈالر مالیت کی ایکسپورٹ انجام دے چکا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ عراق نے 385 ملین ڈالر کی امپورٹ بھی کی ہے۔ بہرحال عراق سے امریکی افواج کے انخلا اور ان کی فوجی محدودیت سے متعلق خبریں خوش آئند ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ عراق میں امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا اور علاقے میں امریکی مداخلت کم ہو جائے گی۔ عراق میں امریکی فوجی مشیروں کی موجودگی سے عراق میں امریکہ کا فوجی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی اثر و رسوخ باقی رہے گا، اور اس کے علاقے پر بھی کہیں نہ کہیں اثرات مرتب ہوتے رہیں گے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم، باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ، قلب گلستان پہ، آتش کینا تیری بن کے گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی فوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو، دشمن مکار ہے۔
امریکہ
عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
یہ ترانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم تجزیوں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان میں چھپنے والے ایک تجزیے سے. امریکہ نے طالبان کے خلاف کارروائی کے بہانے اسپتال اور اسکول پر بمباری کی. اخبار اس سے ذیل میں لکھتا ہے افغانستان میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں طالبان کے ہاتھوں بے گناہ شہریوں کے قتل عام کی تصویریں نظر آ رہی ہیں. حالانکہ افغان حکومت ہر روز بڑی تعداد میں طالبان کی ہلاکت کی خبر دیتی ہے, لیکن رپورٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ طالبان نے گزشتہ چار دنوں کے اندر افغانستان کے چار بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا ہے. طالبان کے حملوں کے ساتھ ہی امریکہ بھی طالبان کے خلاف کارروائی کے نام پر افغانستان میں بمباری کر رہا ہے. امریکہ کے بی 52 بمبار طیارے افغانستان میں بمباری کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان طیاروں نے جوزجان صوبے کے دارالحکومت شبرغان میں طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. جبکہ جنوبی افغانستان میں ذرائع نے بتایا کہ ہلمند میں امریکہ کی فضائی کارروائی میں ایک اسکول اور ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا. خبروں کے مطابق ہلمند کے لشکر گاہ میں شہید محمد انور خان اسکول کو امریکیوں نے نشانہ بنایا, جبکہ طالبان نے بھی ایک بیان جاری کر کے بتایا کہ امریکی فوجیوں نے سفیان اسپتال پر بمباری کی. جبکہ پچھلے ہفتے بھی آریانہ اسپتال, گرشک کی ایک کلینک, یونیورسٹی اور کئی مسجدوں اور دکانوں نے سینکڑوں گھروں پر بم برسائے گئے. روزنامہ القدس العربی نے لکھا ہے سعودی عرب نے 33 ملکوں کے شہریوں کے عمرے پر پابندی عائد کر دی. ترکی نے کہا کہ سعودی عرب نے 33 ملکوں کے شہریوں کے عمرے پر پابندی عائد کر دی ہے. ترکی میں دینی امور کے ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ترکی سمیت دنیا کے 33 ملکوں سے عمرے کی خواہش رکھنے والوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رہا ہے اور اس فہرست میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. ترکی کے دینی امور کے ادارے نے اپنے بیان میں سعودی عرب کی جانب سے اس اعلان کا ذکر کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والوں اور دوسرے ملکوں سے سعودی عرب کا سفر کرنے والوں کو عمرے کی اجازت دی جا رہی ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب نے کہا کہ جن لوگوں کو مسجد الحرام اور مسجد النبوی میں عبادت کا شوق ہے تو اس کے لیے کرونا کا ٹیکہ لگوانا ضروری ہے اور اسے وہی ویکسین لگانا چاہیے جس کی تصدیق سعودی عرب کی حکومت نے کی ہو. سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہر روز 60,000 لوگوں کے استقبال کے لیے تیار ہے. بیان کے مطابق ترکی, امریکہ, متحدہ عرب امارات, انڈونیشیا, پاکستان, ایران, ہندوستان, مصر اور لبنان کے شہری عمرہ نہیں کر سکتے. روزنامہ راشٹریہ سارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے اس نے سرخی لگائی ہے اقلیتوں کو انصاف دلانے کے لیے لیگل سیل قائم کیے جائیں عمران پرتاپ گڑھی۔ اقلیتوں کو کانگریس سے جوڑنے کے عزم کے ساتھ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے شعبہ اقلیت کے سربراہ اور مشہور شاعر عمران پرتاپ نے کہا ہے کہ ناراضگی کی وجہ سے جو لوگ کانگریس سے دور ہو گئے ان سب کو کانگریس سے جوڑا جائے گا اور اقلیتوں کے ہمہ جہت مسائل کو حل کرنے کے لیے مختلف سیل قائم کیے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے آج اردو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اقلیتوں کے ساتھ اندھوناک سانحات جیسے موب لنچنگ وغیرہ پیش آتے ہیں اور اس کے خلاف کمزور ایف آئی آر درج کی جاتی ہیں جس سے خاطی بچ جاتا ہے۔ اس لیے لیگل سیل کے لوگ نہ صرف قانونی مدد کے لیے حاضر ہوں گے بلکہ صحیح دفعات کے تحت ایف آئی آر بھی درج کرائیں گے۔ اسی کے ساتھ اقلیتوں کی مدد کے لیے مرکزی سطح کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر بھی ہیلپ لائن نمبر قائم کیے جائیں گے تاکہ اقلیتوں کے مسائل کو صحیح طریقوں سے اٹھایا جا سکے۔ سمیت پاکستان سے چاہے انہیں اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، جنوری تک بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا دباؤ۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جنوری 2022 تک بجلی کے نرخ میں 2.5 سے 3 روپے فی یونٹ اضافے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے 1 ارب ڈالر قرضے کے اجراء کو بجلی کی قیمت میں اضافے سے مشروط کر دیا۔ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ آئی ایم ایف کبھی اپنے 6 ارب ڈالر قرضے کے پروگرام کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے لیے دباؤ ہے۔ ورلڈ بینک اور وزارت توانائی کے اعلی حکام کے درمیان بات چیت میں ورلڈ بینک نے توانائی منصوبوں کے لیے 1 ارب ڈالر قرضے کے لیے 1 جنوری 2022 سے ٹیرف میں اضافے کی شرط عائد کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا آخری پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سعودی ویژن 2030 کے قابل عمل ہونے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، ماہرین سعودی ویژن 2030 کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنائے جانے میں ناکامی کا امکان سب سے زیادہ قوی نظر آتا ہے۔ اپنے اس دعوے کے لیے انہوں نے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ماہرین کے پیش کردہ دلائل میں آل سعود کے حکومتی نظام میں سسٹمیٹک سیاسی اور اقتصادی بدعنوانی، پانی کی قلت، تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار، خواتین کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں حائل رکاوٹیں، قوانین میں پایا جانے والا تضاد، انسانی حقوق کی باضابطہ پائمالی، سعودی ویژن 2030 کو عملی جامہ پہنانے میں حکومت کا سنجیدہ نہ ہونا، اس کو عملی جامہ پہنانے پر اٹھنے والے بے تحاشا اخراجات اور کرونا کا پھیلاؤ شامل ہیں۔ سعودی ویژن 2030 پر عمل درآمد کا انحصار چند امور پر ہے، جن میں پہلا امریکی سطح پر ریاض حکومت کی پالیسیاں ہیں، دوسرا امر جنگ یمن جیسی کشیدگی پر مبنی سعودی عرب کے علاقائی پالیسیوں کے نتیجے میں اٹھنے والے اخراجات ہیں۔ سعودی عرب کے عوام اور شاہی خاندان میں ہمیشہ یہ تشویش پائی جاتی رہی ہے کہ سیاسی پیش رفت کے بغیر اصلاحات کرنے سے سماجی فاصلے پیدا ہوں گے اور یہ چیز اندر سے سعودی عرب کی ٹوٹ پھوٹ کا سبب بن جائے گی۔ خواتین کے حقوق کی ادائیگی کی راہ میں حائل رکاوٹیں سعودی ویژن 2030 کی ناکامی کا ایک سبب ہیں۔ سعودی عرب کی خواتین کو معمولی شہری حقوق بھی حاصل نہ ہونا اس ملک کا ایک مستقل مسئلہ رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کی خواتین کو سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور انفرادی حقوق کے سلسلے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ان تمام مسائل کا سبب ایسے فرقہ وارانہ اور قبائلی اصول و قوانین ہیں جنہیں اس ملک میں مسلم سمجھا جاتا ہے اور آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی عرب میں گھٹن کا ماحول پایا جاتا ہے، اس ملک میں مردوں کی مکمل بالادستی ہے، خواتین کے لیے ملازمت اور کام کرنے کے مواقع بہت محدود ہیں۔ اس ملک کا تعلیمی نظام بھی ایسا ہے کہ لڑکیوں کو وہ مہارتیں نہیں سکھائی جاتی ہیں جو ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکتی ہوں۔ سعودی معاشرے میں خواتین کی صلاحیتوں کے ادراک کے لیے مناسب ثقافتی ماحول کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی میدانوں میں حصہ لینے کے سلسلے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ چیز سعودی ویژن 2030 سے میل نہیں کھاتی ہے۔ سعودی ویژن 2030 کے تناظر میں ثقافتی، سماجی اور اقتصادی اصلاحات لانے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ان اصلاحات سے متعلق وہابیت کے افکار و نظریات ہیں۔ سن 1744 عیسوی سے آل سعود اسی فرقے کے پیرو ہیں۔ یہ فرقہ برطانیہ سے وابستہ ہے، اس نے بہت سی بدعتوں کو فروغ دیا ہے، یہ اسلامی مذاہب کے بہت سے کاموں کو شرک قرار دیتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس فرقے کے متعصب حامیوں اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان کشیدگی کا امکان بعید نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے مخالفین سے مقابلے کے لیے بعض اقدامات مد نظر رکھے ہیں، جن میں سے ایک ہر اس مفتی کے خلاف کارروائی کیا جانا شامل ہے جو سعودی ویژن 2030 کے اہداف کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے وسیع پیمانے پر اور سسٹمیٹک انداز میں خلاف ورزی بھی سعودی ویژن 2030 کو عملی جامہ پہنانے میں اس ملک کی ناکامی کی ایک وجہ ہے۔ اگرچہ سعودی عرب ظاہری طور پر اصلاحات کرنے کے ذریعے اس مسئلے پر پردہ ڈالنے کے درپا ہے، لیکن سعودی عرب کی جانب سے اپنی مثبت تصویر پیش کرنے کے لیے کئی ارب ڈالر خرچ کیے جانے کے خلاف ہیومن رائٹس واچ نے کیمپین شروع کر دی ہے۔ یہ ایک عالمی کیمپین ہے جس کا مقصد سعودی عرب میں انسانی حقوق کی شرمناک صورتحال کو بہتر ظاہر کرنے پر مبنی آل سعود کی کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ سعودی عرب کے سیاسی نظام نے بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے ثقافت، کھیل اور رفاہ سے متعلق ایونٹس کی میزبانی کے لیے کئی ارب ڈالر مختص کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مغربی ایشیا کے امور کے ڈپٹی ڈائریکٹر مائیکل پیچ کا کہنا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ سعودی عرب میں رہنے والوں کو تفریح اور کھیل کی اچھی سہولیات میسر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں آزادی بیان اور پرامن جلوس نکالنے جیسے بنیادی حقوق بھی حاصل ہونے چاہیے۔ محمد بن سلمان نے سن 2020 کے اوائل میں سعودی عرب میں شراب کی درآمد کی اجازت دے دی تاکہ گروپ 20 کے اجلاس اور اس میں غیر مسلم سیاسی شخصیات اور نامہ نگاروں کی شرکت کے بہانے سے اس ملک کے ہوٹلوں میں شراب کے استعمال کو ممکن بنایا جا سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں موسیقی کی تعلیم کے اولین مرکز اور نائٹ کلبوں کا بھی افتتاح کر دیا گیا، جس کے خلاف روایتی معاشرے نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ یہاں تک کہ بعض سعودی شہریوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے محکمے کی سرگرمیاں اثر نو شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ محکمہ شریعت کے احکام کے نفاذ کے ساتھ ساتھ اسلامی اصولوں اور اقدار کی پامالی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیتا تھا۔ اسلامی شعائر کے منافی شراب کی ترویج جیسے اقدامات عوامی احتجاج کی راہ ہموار کر سکتے ہیں، اور یہ چیز بجائے خود سعودی ویژن 2030 کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ آل سعود حکومت میں سسٹمیٹک انداز میں مالی اور سیاسی بدعنوانی سعودی ویژن 2030 پر عمل درآمد کی راہ میں حائل ایک اور رکاوٹ ہے۔ سعودی عرب کے لوگوں کا خیال ہے کہ محمد بن سلمان اقتصادی ترقی و پیش رفت کی کوشش کے بجائے ملک کی دولت کو یمن، شام اور لیبیا کی جنگوں میں جھونک رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب کے حکام نے جمال خاشقجی سمیت دوسرے ممالک میں زندگی گزارنے والے آل سعود مخالف نامہ نگاروں، روشن خیال اور سرگرم افراد کے خلاف اقدامات انجام دیے اور انہیں قتل کیا، جس کے نتیجے میں سعودی عرب ایک دہشت گرد ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسی وجہ سے سعودی ویژن 2030 کو عملی جامہ نہ پہنائے جانے کا امکان قوی ہو گیا ہے۔ پانی کی قلت کا بحران، پانی کی فراہمی اور پانی کو میٹھا کرنے سے متعلق آلات و وسائل پر اٹھنے والے بے تحاشا اخراجات، نیز سعودی عرب کے اقتصاد کا تیل کی آمدنی پر منحصر نہ ہونا سعودی ویژن 2030 پر عمل درآمد کی راہ میں ایک اور رکاوٹ ہے۔ محمد بن سلمان نے تیل کی قیمت میں شدید کمی کے بعد سعودی ویژن 2030 کے سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کے موقع پر بعض اقتصادی اور سماجی رکاوٹوں کے اندیشے کے پیش نظر اس کے بعض حصوں میں تبدیلی کر دی جائے گی۔ یہ ایسی حالت میں کہ جب سعودی عرب کو ویژن 2030 کے مطابق خام تیل کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر اپنا انحصار مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ یوں سعودی عرب کے اندر اور باہر کیے جانے والے وسیع پروپیگنڈے کے باوجود سعودی ویژن 2030 پر عمل درآمد کی راہ میں متعدد مالی، ثقافتی اور سماجی رکاوٹیں حائل ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے تکفیری دہشت گرد گروہوں کی حمایت کیے جانے کی بنا پر عالمی سطح پر بھی اس منصوبے پر عمل درآمد کی توقع نہیں پائی جاتی ہے۔ بہت سے بین الاقوامی تھنک ٹینکس نے سیاسی، ثقافتی اور اقتصادی اصلاحات پر مبنی محمد بن سلمان کے سعودی ویژن 2030 کو دکھاوا اور فریب قرار دیا ہے۔ سامنے، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
علم کا سلسلہ دے رہا ہے صدا، یہ ہمارے اماموں کی میراث ہے، ہے یہی ابتدا، ہے یہی انتہا۔ نوجوانوں اٹھو، نوجوانوں اٹھو،
آدمی کس قدر صاحب زر سہی،
دنیا کی نظروں میں برتر سہی،
علم سے کچھ تعلق نہیں ہے اگر، اس کا فکر امامت سے کیا رابطہ۔ علم وہ جو درے مصطفیٰ سے ملا، در حقیقت اسی علم کی روشنی ہے ہمارے لیے مشعل ارتقا۔ علم آلِ نبی دین حق کی زبان، ہم اگر اس کی جانب سے غافل ہوئے، پھر زمانے میں ممکن نہیں ہے بقا۔ ایک خزینہ دیا علم کی شان نے، ہادیوں کا سبق انبیاء کا شرح، اہل بیت نبی کا یہی راستہ۔ یہ نہ نبی سے چلا پھر علی کو ملا, روح نہج البلاغہ یہی علم ہے, ایسی علم سے منزلوں کا پتہ. ان کو ملتی ہے اس علم سے برتری, جن کی سیرت میں سلمان کی شان ہو, جن کے جذبوں میں میسم کا ہو دب دبا, کے وارث وہی عالم دین ہے, جن کے الفاظ میں ہے پیام وفا, جن کے کردار میں جذبہ کربلا. دیکھ لو دہر میں در بدر کون ہے,
سفر کون ہے,
اس سفر میں اگر ہم سفر علم ہو, راستے مختصر ہوں بامرے خدا,